بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام پابندی کے ساتھ سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں. سامعین آج پیر ہے, 8 آذر 1400 ہجری شمسی مطابق 23 ربیع الثانی 1443 ہجری قمری اور 29 نومبر 2021 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات. پھر آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات و جرائد کی سرخیوں اور مختصر و تفصیلی خبریں اور خبروں کا جائزہ. پھر اس کے بعد سماعت فرمائیے گا ہفتہ وار پروگرام اقتصاد نامہ, اور اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. مجھے ایک پیسی یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں, اور خبروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مستحکم ارادے اور پوری تیاری کے ساتھ مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ بحری فوج اپنی سمندری حدود میں کسی بھی خطرے کا پوری طاقت سے مقابلہ کرے گی. پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کا نیا ویریئنٹ انتہائی خطرناک ہے اور یہ جیسے دنیا میں پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی ضرور آئے گا. ہندوستان کی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے والا بل بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا گیا ہے. اور عراقی وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بہت جلد منظر عام پر لائی جائیں گی. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مستحکم ارادے اور پوری تیاری کے ساتھ مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور علی باقری کنی نے چینی اور روسی وفود اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سیکرٹری اور جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے سربراہ اینریک مورا سے ملاقات کے بعد کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مذاکراتی وفد میں حاضر افراد سے ہی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات کا نیا دور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ نے ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں درکار وقت کے سلسلے میں کہا کہ مذاکرات میں ہماری پہلی ترجیح پابندیوں کا خاتمہ ہے، اس لیے وقت کے لحاظ سے مذاکرات کے لیے فی الحال کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کا ساتواں 5 ماہ کے وقفے کے بعد آج سے ویانا میں شروع ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ بحری فوج اپنی سمندری حدود میں کسی بھی خطرے کا پوری طاقت سے مقابلہ کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے یوم بحریہ کے موقع پر ایک ٹی وی پروگرام میں ایران کی بڑھتی ہوئی ڈیٹرنس اور دفاعی صلاحیتوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ وقت اور مقام کے اصول کی بنیاد پر خطرات پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ بحریہ کے کمانڈر نے اس اسٹریٹجی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحری فوج فوری طور پر کم سے کم ممکنہ وقت میں وسیع ترین بحری علاقے میں دشمن کا مقابلہ کرنے، حالات پر قابو پانے اور حالات کو پرسکون بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران نے تمام قسم کی آبدوزوں، بحری جہازوں اور بحری جہازوں کو بنانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ فلائٹ یونٹس کی فعال موجودگی کی وجہ سے مطلوبہ بحری سلامتی قائم کر رکھی ہے اور پورے امن و سیکورٹی کے ساتھ اپنے ٹینکروں اور بحری جہازوں کو سمندر میں اسکورٹ کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بحری امن و سیکورٹی کے قیام اور اس کو یقینی بنانے میں ایران کے کردار کے بارے میں کہا کہ سمندر میں ایرانی فوج کی بحریہ کی مضبوط موجودگی نے سمندر میں اور علاقے کے دیگر ممالک کی سیکورٹی میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کو اب بحر ہند میں بھی بالا دستی حاصل ہے جہاں سے سب سے زیادہ تجارتی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں، کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کا بیڑا خلیج عدن میں بھی تعینات ہے اور بحری قزاقوں سے بحری جہازوں اور ٹینکروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ ٹیکنالوجی، سائنس اور انجینئرنگ کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پیچیدہ ساز و سامان آبدوزوں کی تعمیر سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی ٹیکنالوجی نہایت پیچیدہ ہوتی ہے اور اس کے بعد سریول حرکت بحری بیڑے، میزائل سسٹم اور ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے کلپرزے اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور ایران میں یہ صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس کے امور یونیورسٹیوں اور نالج بیسڈ کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یک طرفہ پابندیاں علاقے کے صلح و امن کے لیے سنگین نتائج کی حامل ہیں، یہ بات پاکستان کے صدر عارف علوی نے ای سی او کے سربراہی اجلاس میں کہی۔ ارنا نیوز کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے بین الاقوامی اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کے یک طرفہ اور جابرانہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم اپنے علاقے میں یک طرفہ پابندیوں اور جابرانہ اقدامات کے منفی نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ملکی سرمایوں کو منجمد کرنے اور بینکنگ کے نظام میں خلل ڈالنے سے انسانی درد و رنج میں اضافہ ہوتا ہے اور اس قسم کے اقدامات سے علاقائی صلح و امن کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ ای سی او تنظیم کے رکن ممالک اقتصادی اور معیشتی رشد و ترقی کے لیے درکار سبھی لازمی عناصر کے حامل ہیں اور غنی ماخذ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل افراد، جغرافیائی رشتے اور ثقافتی اشتراکات اس خطے کی اہم خصوصیات شمار ہوتی ہیں۔ صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ بعض تاریخی وجوہات کی بنا پر ای سی او کے رکن ممالک تجارت، سرمایہ کاری، مالی، بنیادی تنصیبات، علاقائی رشتوں، متحرک افرادی قوت اور آپس میں موجود سماجی رشتوں کے نقطہ نظر سے کم ترین اتحاد و اتفاق کے حامل ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ علاقائی تعلقات کا انحصار افغانستان کے امن و استحکام پر ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کا نیا ویریئنٹ انتہائی خطرناک ہے اور یہ جیسے دنیا میں پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی ضرور آئے گا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے نیوز کانفرنس کی۔ اس موقع پر اسد عمر کا کہنا تھا کہ کورونا کی نئی قسم سے متعلق این سی او سی نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ کورونا کا نیا ویریئنٹ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئے ویریئنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ این سی او سی میں تمام فیصلے مستقبل کو سامنے رکھ کر کیے جائیں گے۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ بیرون ممالک سے آنے والوں کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام اقدامات کر کے کورونا کی نئی قسم میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا کیسوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ وائرس کی جینیاتی تبدیلیاں بہت آ رہی ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کے داخلے کو مشکل بنانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کروڑوں ویکسین لگوا چکے ہیں اور ابھی کروڑوں باقی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے والا بل بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو ایوان کی میز پر ضروری دستاویزات رکھنے کے بعد اسپیکر اوم برلا نے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر نریندر سنگھ تومر کا نام لیا، جنہوں نے تین متنازع زرعی قوانین، تجارت اور کامرس اور زرعی پیداوار کی قیمت کی یقین دہانی اور زرعی خدمات ایکٹ 2020 اور ضروری اشیاء ترمیمی ایکٹ 2020 کو منسوخ کرتے ہوئے زرعی قانون منسوخی بل 2021 پیش کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ وہ بل پر بحث کرانے کے حق میں ہیں لیکن اتنے شور اور ہنگامے میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اگر ممبران بحث کرنا چاہیں تو وہ اپنی نشستوں پر جائیں، لیکن ان کی اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ آج یہاں ایوان کے اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی قوانین کی تنسیخ کے لیے لائے گئے بلوں پر بحث ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 6 برس میں 14 قوانین کو منسوخ کرنے کے بل لائے گئے لیکن اب ان پر بحث نہیں کرائی جا رہی ہے۔ عراقی وزیراعظم کے سیاسی مشیر نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بہت جلد منظر عام پر لائی جائیں گی۔ الفرات نیوز کے مطابق عراقی وزیراعظم کے سیاسی مشیر مشرف عباس نے بتایا کہ وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی کے مکان پر ڈرون سے کیے گئے حملے کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز جلد ہی منظر عام پر لائی جائیں گی۔ مشرف عباس کا کہنا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش کی پوری تصویر سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس سے پہلے جمعہ کو عراق میں صدر دھڑے کے لیڈر مقتدی صدر نے ملک کے وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں تحقیقات کو برملا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا تو وہ تحقیقات کو فاش کر دیں گے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ پہلے عراقی وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی اس حملے میں بال بال بچ گئے تھے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کے جرائم اور جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استقامت کے ہاتھ کھلے ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان عبد اللطیف القانو نے پیر کے روز کہا کہ شہر الخلیل میں حرم ابراہیمی پر صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرٹس روک کی جارحیت اور حملے کا جواب دینے کے لیے غرب اردن میں جلد سے جلد استقامت کو کھلی چھوٹ دینے اور گرفتاریوں اور عدالتی کارروائیوں جیسے اقدامات روک دینے کی ضرورت ہے۔ القانون نے صہیونی حکومت کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے غرب اردن میں فلسطینی عوام اور انقلابی جوانوں پر دباؤ ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ صہیونی حکومت کے صدر کے اتوار کے روز صہیونی سیکورٹی اہلکاروں کے سخت پہرے میں الخلیل شہر اور مسجد ابراہیم میں داخل ہونے کی بنا پر صہیونی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے حرم ابراہیم میں نمازیوں کو داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ ہیومن رائٹ واچ سمیت انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں اور قانونی اداروں نے سعودی عرب میں بچوں کو سزائے موت دیے جانے پر شدید تنقید کی ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سند نامی قانونی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کے سلسلے میں سعودی عرب کی وحشیانہ کارکردگی پر عالمی سطح پر تنقیدوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ادارے نے یاد دہانی کرائی ہے کہ بچوں کی پھانسی سے متعلق سزاؤں کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں سعودی حکام کے وعدوں کے باوجود مصطفیٰ درویش کو 18 سال سے کم عمر میں تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ سعودی حکام نے مصطفیٰ درویش کو ملکی سیکورٹی کے خلاف مسلح کارروائی، سیکورٹی اہلکاروں کو قتل کرنے کے لیے گروہ تشکیل دینے اور فتنہ پھیلانے جیسے بے بنیاد الزامات کے تحت سزائے موت دے دی ہے۔ سند نامی قانونی ادارے نے سعودی عرب پر انسانی حقوق سمیت بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون ویریئنٹ کا تیسرا معاملہ سامنے آنے کے بعد لندن نے گروپ 7 کے وزرائے صحت کا ہنگامی اجلاس تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے گروپ 7 کے وزرائے صحت کا اجلاس تشکیل دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون وائرس کی تصدیق کے بعد ملک کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ انہیں اقدامات کے تحت افریقہ کے 10 ملکوں کے لیے سفر پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے تاکید کی ہے کہ ابھی اس بات کی تصدیق کے لیے کافی دستاویزات موجود نہیں ہیں کہ اومیکرون ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایرانی شارٹ فلم زنگ تفریح نے انڈونیشیا میں بین الاقوامی شارٹ فلم اور فوٹوگرافی فیسٹیول IPSMF میں بہترین شارٹ فلم کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ انڈونیشیا کا 5واں بین الاقوامی فوٹوگرافی اور شارٹ مووی فیسٹیول IPSMF 27 نومبر کو ختم ہوا اور اس میں نوید نیکخواہ آزاد کی ایرانی شارٹ فلم زنگ تفریح نے بہترین شارٹ فلم کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس فیسٹیول کا اہتمام بانڈنگ ٹیلی کام یونیورسٹی میں فیکلٹی آف کمیونیکیشن اینڈ بزنس سائنسز نے کیا تھا اور اسے 25 سے 27 نومبر 2021 کو آن لائن منعقد کیا گیا تھا۔ شارٹ فلم زنگ تفریح نے اپنے بین الاقوامی نام دی ریسس کے نام سے 62 بین الاقوامی نمائشوں میں بھی حصہ لیا اور 8 انٹرنیشنل ایوارڈ جیتے ہیں۔ زنگ تفریح نامی اس فلم نے حال ہی میں ایران کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹلی میں 75ویں سالرنو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، المیرا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور اسپین کے 50ویں کاری جینا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی حصہ لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب، 29 نومبر سے دوبارہ ایٹمی مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ وقت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایران اپنی نیک نیتی پر اور حسن نیت کے طور پر جو اس نے اقدامات کیے ہیں اس تمام زاویوں سے وہ حاضر ہے، اور ایران نے پہلے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مذاکرات میں اس کا جو رویہ ہے وہ مثبت اور عالمی قوانین کے مطابق رہا ہے. یہ جو موجودہ مذاکرات کا نیا دور تقریباً 5 مہینے کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، ان مذاکرات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا یورپی ٹرائی کا اور جو ہے اپنے ان وعدوں پر کہ جو اس نے کیے ہیں عمل کرے گا، یا پھر یہ مذاکرات کی ہیر پھیر میں ہی الجھا رہے گا معاملہ؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں آج سے، یعنی 29 نومبر سے وہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا چند مہینے پہلے، اور ایران میں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے بظاہر اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، ملتوی کیا گیا تھا، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کو ہے. اور ممکن ہے اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت باقاعدہ اجلاس شروع ہو چکا ہو، اور جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو مذاکرات کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں وہ نائب وزیر خارجہ علی باقری، وہ اپنی ایک پوری ٹیم کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت ویانا میں موجود ہیں. اس میں بینکنگ کے شعبے کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو انٹرنیشنل لا کے ماہرین ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اسی طرح جو انرجی اور توانائی کے جو عالمی لین دین کے مسائل، یعنی آئل اور گیس کے عنوان سے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ان کی باقی وزارت خارجہ کی ٹیم بھی موجود ہے. خود اس ٹیم سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کس طرف جا سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ کیا ان مذاکرات سے کوئی بڑی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، دو اس وقت اہم موضوع ہیں ان مذاکرات میں. ایک موضوع کہ خود امریکہ اس میں کیسے واپس آئے گا، آ سکتا ہے، کن شرائط پہ آئے گا، اور دوسرا جو اس مذاکرات کا محاصل یا نتیجہ ہے کہ وہ ایران کے لیے اس میں سے کیا آؤٹ پٹ اور کیا نتائج نکل سکتے ہیں. امریکہ کے عنوان سے اس وقت جو ہے وہ ماضی میں ہم کئی بار اسی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ایک ماضی ہے ان مذاکرات کی، اور اس معاہدے پہ عمل درآمد کے عنوان سے کس نے کیا غلطیاں کیں، کس نے جان بوجھ کے، کس نے سازش کے تحت، کس نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس معاہدے کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنے دیا. تو یہ ایک طویل داستان ہے، اور یقیناً اس میں بھی بعض ایسے چہروں کا نام آ چکا ہے کہ جو بظاہر اس مذاکرات میں شامل نہیں تھے لیکن مذاکرات پہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں. اس میں میں کھل کے دو ممالک کا تو میں کھل کے نام لے سکتا ہوں. ایک تو غاصب صہیونی حکومت ہے اسرائیل نے، کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس زمانے میں اس نے پوری کوشش کی کہ یہ معاہدہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، اس پہ دستخط نہ ہو سکیں، اور اس زمانے میں ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ میڈیا کے سامنے بھی آئیں، بہت ساری خفیہ بھی تھیں اور کچھ سامنے بھی آ گئیں. اور دوسری قوت جو تھی وہ ایک عرب ملک سعودی عرب تھا، اس نے بھی اپنی پوری کوشش کی، حتیٰ اس نے فرانس کو بلیک میل کرنے کی، بلیک میل سے مراد خریدنے کی کوشش کی، اور اس میں اپنی مرضی کی بات پہنچانے کے لیے اس کو فرانس کو آفر کی کہ ہم آپ کا اتنا اسلحہ خریدیں گے، آپ کا یہ کریں گے، وہ کریں گے. اسی طرح برطانیہ کے عنوان سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ اس پہ بھی اثر انداز ہونے کی سعودی عرب نے کوشش کی کہ یہ معاہدہ نہ ہونے پائے.
جی
بہرحال معاہدہ ہو گیا براک اوباما کے دور میں، لیکن اس معاہدے کا کیا فائدہ جو بظاہر بہت بڑی سفارتی کامیابی جس کو نام دیا گیا اور 5+1 کنٹریز نے اس پہ سائن کیے اور دنیا میں ایک دفعہ پھر سفارتی طریقہ کار سے کسی بحران کو حل کرنے کے عنوان سے ایک بڑے بڑی مثبت علامت اور مثبت اشارے ملے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باراک اوباما جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, انہوں نے دستخط تو کر دیے لیکن اس کی شکوں پہ, خاص کر وہ شکیں کہ جو سینکشنز کے خاتمے سے متعلق تھیں, ایران پہ اقتصادی پابندیاں ختم کرنے سے متعلق تھیں, اس پہ انہوں نے بھی کسی طرح کی بھی کوئی پیش رفت نہیں کی.
بلکہ آخری دور میں تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ پابندیوں میں اضافہ کر کے ہی
کیا وہ جو ان کا ایمرجنسی قانون ہے کہ جو انقلاب کے اوائل سے شروع ہوا اور ابھی تک اس پہ بھی جاتے جاتے انہوں نے سائن کیا, اس میں بھی انہوں نے ایمرجنسی جو ایران کے عنوان سے ان کے قانون کے اندر موجود ہے اس کو بھی انہوں نے اسی طرح رہنے دیا, اور ساتھ سینکشنز کے عنوان سے بھی زبانی دعووں کے باوجود عملاً کچھ بھی نہیں کیا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خود امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے یا جو ان کی خارجہ پالیسی بنانے والا ہے, یا جس کو ہم ایک اور فوکس کر کے کہیں کہ جو وہاں پہ ایران کا جو ڈیسک ہے, ایران کے امور سے متعلق جو ڈیسک ہے, اس کے اندر لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی اوباما والی پالیسیاں ٹرمپ کے دور میں بھی چلتی رہیں. اوباما جسے کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوبصورت ریشمی دستانوں کے ساتھ جو ہے وہ گلا دباتا تھا, اور ٹرمپ کا یہ فرق تھا کہ وہ باقاعدہ چاقو اور چھری اوپن ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ گردن کاٹتا تھا. کام دونوں کا گردن ہی کاٹنا تھا, یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ریشمی اور مخملی لباسوں میں یہ کام کرتا تھا اور دوسرا اوپنلی کیا. تو اس اگر تناظر میں دیکھیں تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن ایک مثبت چیز جو اس دوران سامنے آئی وہ سلامتی کونسل کا جو کردار تھا, کہ سلامتی کونسل کے اندر بالآخر ایک 22-31 قرارداد منظور کر لی گئی, اور یہ قرارداد ایران کے بہت فیور میں گئی کہ اس سے بہت ساری جو سینکشنز ہیں وہ بظاہر ختم ہو گئی, جو یونائیٹڈ نیشن کے عنوان سے جو لگائی گئی تھیں, جو سیکیورٹی کونسل کے وہ شک 6 یا 7 کے تحت جو کچھ چیزیں آ رہی تھیں جس کی وجہ سے ایران پہ بہت زیادہ دباؤ تھا, وہ 22-31 کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گئیں اور وہ ایران اس مرحلے سے نکل کے آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ جو نومبر کے عنوان سے میں نے عرض کیا کہ دو زاویے ہیں اس کے, ایک امریکہ کی آمد ہے اور ایک ایران پہ سینکشنز کا خاتمہ ہے. امریکہ کی آمد کے عنوان سے بظاہر یورپی ٹرائیکا کی طرف سے بھی یہ باتیں آتی رہی ہیں, امریکہ کے اندر سے بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ امریکہ واپس مذاکرات میں آنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسی شرائط کے ساتھ آنا چاہتا ہے کہ جس کو ایران قبول نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایران کی پوری خواہش ہے, ان کا موقف ہے کہ ایران سینکشنز کے خاتمے کے بعد آئے, یعنی جب وہ اس پورے معاہدے پہ عمل درآمد کرنے پہ یقین رکھتا ہو تو پھر آئے تو اس کا فائدہ, ورنہ اس کا ہونا نہ ہونا.
واضح الفاظ میں ایران نے کہا ہے کہ جب تک تمام پابندیاں نہیں اٹھا لی جاتی امریکہ کی طرف سے عملی طور پر,
جی ہاں, جو نظر بھی آئیں اور محسوس بھی ہوں اور وہ صرف کاغذوں کی حد تک نہ ہو, اور پھر ہم اس کو آزمائیں گے بھی, یعنی یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعی ختم ہوئی ہیں یا صرف آپ نے کاغذوں پہ اعلان کر دیا ہے. تو اس تناظر میں ساتھ امریکہ نے کچھ اور بھی جسے کہتے ہیں اضافی چیزیں لگا دی ہیں کہ ہم ایران کے میزائل پروگرام کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں, ایران میں ہیومن رائٹس کی بقول ان کے جو وائلنس ہو رہی ہے اس پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایران کا ریجن کے اندر جو ایک انفلوئنس ہے, اثر و رسوخ ہے, اس پہ بھی کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں ریزسٹنس بلا کے عنوان سے جو ان کو مشکلات ہیں وہ اس کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ان کی طرف سے جو صورتحال ہے اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسلامی جمہوری ایران نے اس دفعہ بڑا سخت موقف لیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات برائے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم نے بہت ٹائم اپنا لگایا ہے اور ہم نے جو اسٹریٹجک اسٹیپس لے لیے ہیں پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق, ہم اس وقت تک ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک سینکشنز ختم ہوں, اور ہم ان سینکشنز کو باقاعدہ محسوس کریں, ثابت کریں کہ یہ ختم ہو گئی ہیں. تو ایران اس موقف کے ساتھ داخل ہو رہا ہے, امریکہ کا موقف میں نے بیان کر دیا ہے, اب یورپی ٹرائیکا ایک اپنی کوشش کر رہا ہے. البتہ اس کے دوران آپ دیکھیں تو امریکہ کے جو ابھی تک بیانات سامنے آ رہے ہیں, خاص کر جو ان کا ایران کے عنوان سے جو امریکہ کا خصوصی نمائندہ غالباً اینڈریکا مورا اس نے تو خود جو آخری بیان دیا ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے. اس نے کہا کہ یہ اگر مذاکرات کے پیچھے چھپ کے اور ان بہانوں سے اگر ایران ایٹمی پروگرام اپنا جو ہے وہ مکمل کرے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, یا پچھلے دنوں میں پھر کچھ اور افراد پہ پابندیاں لگیں, کچھ اور اداروں پہ پابندیاں لگیں, تو ادھر سے کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ آمادہ نظر آ رہے ہیں. اب اس کے اندر ایک تیسرا کردار روس اور چین کا بنتا ہے. روس اور چین اس وقت تک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوں گے, مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کیا فضا بنتی ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنا موقف کس انداز سے پیش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, اور یورپی ٹرائیکا کا جو اصل مقصد یا اصل جو حکمت عملی ہوگی, جو اسٹریٹجی ہوگی, وہ مذاکرات کے اندر پتہ چلے گی. ابھی تک تو باہر کی صورتحال ہے. درست ہے ایران نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, تقریباً تمام یورپی ممالک میں ایران کے جو سفارتی عہدیدار حکام ہیں, نائب وزیر خارجہ ہیں, وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے مختلف جگہوں پہ ملاقاتیں کی ہیں, ایک سفارتی زمین ہموار کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ مذاکرات جب شروع ہوں گے, جب ٹیبل پہ چیزیں آئیں گی اور ایجنڈے پہ بات ہوگی, تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کہاں پہ کھڑے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سمجھ نسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آ خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, تیبہ کے راستے میں تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, تیبہ کے راستے میں میں پر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اہم مضامین کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبارات سے. اخبار نے لکھا ہے ظالمانہ پابندیاں ایران اور ہمسایہ ممالک کے مابین وسیع تعلقات میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتی. ایکو اجلاس میں صدر رئیسی کا خطاب. یہ ہے روزنامہ جمہوریہ اسلامی. اخبار لکھتا ہے صدر رئیس ابراہیم رئیسی نے گزشتہ روز ایکو سربراہ اجلاس کے 15ویں دور سے خطاب میں زور دے کر کہا کہ ایران نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ وسیع تعاون کی پالیسی کو اپنی حکومت کی پہلی ترجیح قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس راستے میں امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں ایران کے اس فیصلے میں ذرا برابر خلل نہیں ڈال سکتی. صدر رئیسی نے اس بات کی تاکید کی کہ ایکو رکن ممالک کو چاہیے کہ تعاون کو بڑھا کر علاقائی اور عالمی سطح پر تنظیم کی پوزیشن کو مضبوط اور اونچا کریں. انہوں نے اس موقع پر ایک روڈ میپ بھی پیش کیا جس میں تجارتی امور میں سنجیدگی، ایکو رکن ممالک کے مابین آزاد تجارت، نقل و حمل کی شاہراہوں کی تکمیل، توانائی، تجارتی اور ترقیاتی امور میں لین دین، ڈیجیٹل اقتصاد اور ایکو رکن ممالک کے مابین نئی مالی نظام کی تشکیل کے اصول اور مضمون. صدر ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ آج کا دور ایشیا کا دور ہے، لہذا اسلامی جمہوریہ ایران نے براعظم ایشیا کے ممالک، بالخصوص جنوبی، مغربی، وسطی اور قفقاز علاقوں میں واقع اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کو خاص ترجیحات میں رکھا ہے. سمن جاپان ٹائم نے لکھا ہے وبائی بیماری عالمی سیاست کو 2021 میں $2 کھرب کا نقصان پہنچائے گی. اقوام متحدہ کے سیاسی شعبے کے معاف کیجیے گا سیاحتی شعبے کے اعلان کے مطابق دنیا میں سیاحت اور ٹوریزم کی بحالی انتہائی سست رفتاری اور کمزوری کے ساتھ ممکن ہو سکے گی. میڈرڈ میں واقع عالمی ادارے صحت کے اعلان کے مطابق یورپ میں کرونا کے معاملات میں اضافے کے ساتھ ساتھ نیا نمونہ بھی سامنے آیا جس کے نتیجے میں بین الاقوامی سیاحوں کی شرح 2019 کے مقابلے میں 70-75% کم ہو گئی ہے. اس ادارے نے آئندہ سال کی کارکردگی کے بارے میں لا علمی ظاہر کرتے ہوئے بس یہ کہا ہے کہ وسط مدتی اندازوں کے مطابق حالات میں بہتری کی امید نہیں رکھنی چاہیے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ 2022 میں حالات 2021 کے مقابلے میں بہتر ثابت ہو سکیں. سمن روزنامہ نو وقت نے خبر لگائی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات خوشحالی اور علاقائی روابط کا فروغ. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ایران اہم مسلم اور برادر ہمسایہ ملک ہے. دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، لسانی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں. پاکستان اقتصادی خوشحالی اور علاقائی روابط کے فروغ کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں. پاکستان سے ترکی اور آذربائیجان تک عالمی روڈ ٹرانسپورٹ سے پورے ایسی او خطے کو فائدہ پہنچے گا. ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر عارف علوی نے دورہ ترکمانستان کے دوران ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے عشق آباد میں ملاقات کے دوران کیا. عارف علوی نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تجارت اور معیشت کے دو طرفہ میکنزم کے باقاعدہ اجلاس ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں اور اقتصادی تعاون تنظیم کا علاقائی روابط کے فروغ میں اہم کردار موجود ہے. دونوں صدور نے دونوں ممالک کے مابین بڑھتے تعلقات اور دو طرفہ تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کے دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا. سامی روزنامہ راشٹریہ سارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے اس نے سرخی لگائی ہے, اقتدار نہیں صرف خدمت کرتے رہنا چاہتا ہوں نریندر مودی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ اقتدار میں نہیں رہنا چاہتے بلکہ عوام کی صرف خدمت کرنا چاہتے ہیں. مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں آج ایک نئی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں سے بات کرتے ہوئے اس کے فوائد کے بارے میں پوچھا. فائدہ اٹھانے والوں نے کہا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا, میں ہمیشہ اس کو میں جواب دینے والے نے کہا کہ میں آپ کو یعنی مودی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر مودی نے کہا کہ آپ مجھے اقتدار میں رہنے کے لیے دعائیں مت دیجئے, میں آج بھی اقتدار میں نہیں ہوں اور مستقبل میں بھی اقتدار میں نہیں رہنا چاہتا, میں صرف خدمت کے لیے رہنا چاہتا ہوں. میرے لیے یہ عہدہ, یہ وزیر اعظم, یہ سب چیزیں اقتدار کے لیے نہیں صرف خدمت کے لیے ہیں. اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں آپ کو فارس نیوز کی ایک خبر سے بھی آشنا کرتے ہیں. خبر کچھ یوں ہے, ویانا مذاکرات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں, اولین اور سب سے اہم ترجیح پابندیوں کا خاتمہ ہے علی باقری. ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے جو ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات کے سلسلے میں ویانا پہنچے ہیں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کے وفد میں موجود افراد سے ظاہر ہو گیا کہ ایران نے سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے عزم و ارادے اور تیاری اور سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا مرکزی اور سب سے اہم ٹارگٹ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے. علی باقری جو ایرانی وفد کے سربراہی کر رہے ہیں امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات اسلامی جمہوری ایران کے آداب کے اصول میں مؤثر ثابت ہوں گے. انہوں نے مذاکرات کی مدت کے بارے میں کہا کہ مقصد پابندیوں کا خاتمہ ہے لیکن کتنا وقت درکار ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد افکار و نظریات نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام اقتصاد نامہ, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 8 آذر 23 ربیع الثانی اور 29 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس ربیع الثانی سن 599 ہجری قمری کو دمشق کے معروف استاد شہاب الدین عبد الرحمن دمشقی مقدسی پیدا ہوئے. وہ ابو شامہ کے نام سے معروف تھے اور دمشق کے معتبر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ابو شامہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مصر کے شہر اسکندریہ چلے گئے جہاں حدیث, فقہ اور دیگر علوم حاصل کیے. انہوں نے ایک عرصے تک دارالحدیث اشرفیہ کی سرپرستی کے فرائض انجام دیے. ابو شامہ نے متعدد تاریخی اور ادبی کتابیں لکھی ہیں جن میں مقدمہ فی النحو اور شرح مختصر تاریخ دمشق قابل ذکر ہیں. 29 نومبر 1943 عیسوی کو یوگوسلاویا کی آزادی کی تحریک مارشل ٹیٹو کی قیادت میں منظر عام پر آئی۔ یوگوسلاویا پر جرمنی کے قبضے کے خلاف وجود میں آنے والی اس تنظیم کے چھاپہ ماروں نے جرمن افواج پر مہلک وار لگائے، اور صرف ایک سال کے بعد روسی افواج کی مدد سے جرمن افواج کو یوگوسلاویا سے نکال باہر کیا۔ اس طرح مارشل ٹیٹو یوگوسلاویا کے پہلے سربراہ بنے۔ November 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ اور صہیونیوں کے دباؤ میں بہت کم اکثریت سے سرزمین فلسطین کو دو حکومتوں یعنی فلسطینی اور یہودی حکومتوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ اس قرارداد کے مطابق بیت المقدس ایک بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ اس قرارداد سے جس میں مقبوضہ فلسطین میں ایک صہیونی حکومت کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا، صہیونیوں میں خوشی لیکن عربوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ برطانیہ نے اقوام متحدہ کے منصوبے کی مخالفت کرنے کے بہانے، لیکن دراصل صہیونی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے 15 مئی 1948 کو اپنے فوجیوں کو فلسطین سے واپس بلا لیا۔ برطانیہ کے اس اقدام کے فوراً بعد برطانوی فوجیوں کے خالی کیے گئے اڈوں میں صہیونی تعینات ہو گئے، اور انہوں نے فلسطین میں صہیونی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ ان اقدامات کے بعد صہیونی حکومت اور عربوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ August 1341 کو ایران کی وزارتی کونسل نے صوبائی انجمنوں کا بل منسوخ کیا۔ اس بل کی روح سے، جو پارلیمنٹ کے نہ ہونے پر قانون کی حیثیت رکھتا تھا، انتخابات میں کسی امیدوار کے منتخب ہونے کی شرائط میں سے مسلمان ہونے اور قرآن مجید کے ذریعے حلف لینے کی شرط ختم کر دی گئی تھی۔ شاہ اس طرح کے بلوں کی آڑ میں مختلف اہداف رکھتا تھا۔ وہ علماء کی اہمیت اور عوام کی مذہبی توانائی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن شاہ کی امید کے برخلاف علماء، خاص طور سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بل پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اگرچہ حکومت نے اس بل کو منسوخ کر دیا، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اخبارات میں سرکاری اعلان کا مطالبہ کیا، جس پر اسی سال آذر ماہ میں عمل ہوا۔ ایران میں اس اقدام کو 1953 میں ہونے والی امریکی برطانوی بغاوت کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء کی پہلی کامیابی مانا جاتا ہے۔ August 1373 کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد علی عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ایران کے ایک وسطی شہر عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کم سنی میں ہی دینی علوم کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس دور کے عظیم علماء سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ سید محمد تقی خانساری کی وفات کے بعد آیت اللہ عراقی نے علماء و فضلاء کے اصرار پر دینی علوم کے مرکز میں تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت آیت اللہ عراقی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی بھی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ August 1389 کو ایران کے دو ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر مجید شہریاری اور ڈاکٹر فریدون پر الگ الگ دو دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں ڈاکٹر عباسی زخمی اور ڈاکٹر شہریاری شہید ہو گئے۔ شہید شہریاری سن 1345 ہجری شمسی میں زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی سے ایٹمی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1385 ہجری شمسی میں شہید بہشتی یونیورسٹی میں ایٹمی انجینئرنگ کی فیکلٹی کھلنے کے بعد وہ اس فیکلٹی کے اساتذہ کی کمیٹی کے رکن بن گئے۔ ڈاکٹر شہریاری کا ایک اہم پروجیکٹ جدید طرز کے ایٹمی ریئیکٹر کی تعمیر سے متعلق تھا جو دنیا کے سائنسی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ بہرحال ایران کے ان دونوں ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا، نیز اپنے حملوں کا مقصد ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں خلل ڈالنا بتایا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
افکار و نظریات۔ عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں تکفیریت، انتہا پسندی، سلفی گری کی تاریخ اور اس کی بنیادوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ افغانستان کی اکثریت اہل سنت اور حنفی مذہب کی پیرو ہے۔ افغانستان کے زمینی حقائق کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کا اہل تسنن معاشرہ حنفی ہے اور قابل توجہ اکثریت کا حامل ہے، لیکن مروجہ حنفی عقیدے کے برخلاف کچھ لوگ حنبلی و سلفی خیالات اور رجحانات کے حامل ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ بھی فقہ حنفی کے پیرو ہیں، لیکن ان لوگوں نے سلفی گری کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ روایتی طور پر افغانستان کا تعلق مکتب سمرقند سے رہا ہے۔ مکتب سمرقند اعتدال پسند اور ثقافت پسند مکتب شمار ہوتا ہے، نیز شدت پسندی کا اس میں وجود نہیں ہے۔ یونیورسٹی پروفیسر اور محقق علی امیری کہتے ہیں کہ روایتی طور پر افغانستان کا مکتب سمرقند سے تعلق رہا ہے، لیکن بعد میں وسطی ایشیا میں مکتب سمرقند میں تہاویہ نامی شدت پسند ایک روایت نے جنم لیا۔ کلامی بحث اور اعتقادی اصول کے لحاظ سے یہ رجحان افغانستان کے مذہبی اور شرعی حلقوں پر مسلط ہے، لیکن اس رجحان کی جڑیں دیوبند میں نہیں ہیں بلکہ مکتب سمرقند میں ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر دینی شدت پسندی کا تعلق 100 سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے سے ہے، اور سلفیزم اور وہابیزم کے افکار و نظریات تقریباً 100 سال پہلے افغانستان میں پہنچے۔ سلفیت اور وہابیت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سلفیت اور وہابیت کے نظریات کو زیادہ تر غربت زدہ علاقوں میں پذیرائی حاصل ہوئی اور انہیں علاقوں میں مذکورہ نظریات نے فروغ پایا۔ افغان عوام نے تقریباً 100 سال پہلے وہابی نظریات کے بارے میں جانا۔ سن 1912 عیسوی میں شیخ محمد شارع سعودی عرب کے شہر مدینے سے وسطی ایشیا کے علاقے وادی فرغانہ گیا اور اس نے وہاں کے لوگوں میں سلفیت اور وہابیت کی تشہیر کی۔ شیخ محمد شارع وہاں کے لوگوں کی ایک تعداد کو اپنا حامی بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہی لوگ بعد میں افغانستان کے مشرقی قبائلی علاقوں میں بدخشان، کنڑ، خوست اور نورستان پہنچے، اور یہ پہاڑی علاقے برصغیر کی ہمسائیگی میں واقع تھے، جو اس زمانے میں افغانستان کے حکام اور انگریز سامراج کے درمیان متنازعہ علاقہ تھا۔ نیز اس تنازع کے نتیجے میں ایک طرح کا اقتدار کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ البتہ شیخ محمد شارے کے افراد نے افغانستان کے مشرقی علاقوں کے علاوہ فرہ اور خاص طور سے بکواہ علاقے میں بھی مقامی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اس علاقے کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار ملا زہی کہتے ہیں کہ شیخ محمد شارے کے عقیدت مند کہ جو سلفی اور وہابی نظریات کے حامل تھے، اقتدار کے خلا کے حالات میں کچھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور ایک طرح کی چھوٹی وہابی عمارت شرعیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کم سے کم تین علاقوں بدخشان کے ارگو، نورستان کے برگ، متل اور کنڑ میں تین عمارات شرعیہ کا قیام عمل میں آیا، جن میں وہابی نظریات کی بنیاد پر اسلامی احکامات کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی عمارات کو عام طور پر 1950 کے عشرے میں پہچان ملی، لیکن چونکہ یہ علاقے پہاڑی تھے اور رہائشی آبادیوں سے دور تھے، لہذا اپنے دائرے سے باہر نکل کر فعالیت کرنے کا امکان کبھی بھی پیدا نہیں ہوا۔ افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے اور جہاد شروع ہونے کے بعد کہ جب سلفی اور وہابی رجحانات کے حامل رضاکار جہادی پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں داخل ہوئے، تو یہ چھوٹی چھوٹی عمارات سلفی اور وہابی تحریک کی بھینٹ چڑھ گئیں اور پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ سات اردی بہشت سن 1357 ہجری شمسی میں افغانستان میں کمیونسٹ کودتا سے پہلے وہابی نظریہ موجود تھا اور لوگوں کو وہابیت کی ایک حد تک معلومات تھیں، لیکن چونکہ ان کے کچھ مذہبی اعمال و مسائل حنفیوں سے مختلف تھے، اس لیے لوگوں کو ان سے نفرت تھی اور لوگوں کے درمیان کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ سات اردی بہشت سے پہلے افغانستان میں موجود عینی شاہدین اور اس زمانے کے تجزیہ نگار مشرقی علاقے سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں وہابی موجود تھے، لیکن ان میں لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کے مذہبی اعمال و احکام حنفی اور اثنا عشری اعمال و احکام سے مختلف تھے۔ مثلا وہ نماز میں ہاتھ سینے کے اوپر رکھتے تھے، جبکہ ابو حنیفہ کے ماننے والے نماز کے دوران اپنے ہاتھ زیر ناف یا ناف پر رکھتے تھے۔ نماز کے دوران وہ آمین بھی بلند آواز میں کہتے ہیں، جبکہ حنفی لوگ یہ لفظ ہلکی آواز میں کہتے ہیں۔ یہ لوگ نماز میں اپنے پیروں کے درمیان کافی فاصلہ رکھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز جماعت میں نمازیوں کے پیر دیگر نمازیوں کے پیروں سے چپکے ہونے چاہیے، جبکہ حنفی اور مذہب جعفریہ کے پیرووں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کمیونسٹ کودتا سے پہلے افغانستان میں وہابیوں کا اثر و رسوخ اور فروغ نہ ہونے کی ایک اور وجہ وہابیوں کا شفاعت، توسل اور مزارات کی زیارت جیسے مسائل کے خلاف ہونا تھا، جبکہ افغانستان کا معاشرہ ایک اعتدال پسند، اہل طریقت اور تصوف پسند معاشرہ تھا اور دسیوں بلکہ سینکڑوں زیارت گاہیں ملک میں تھیں۔ نیز لوگ بڑے احترام کے ساتھ زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن وہابیوں نے زیارت کے لیے جانے کو بدعت اور حرام قرار دے دیا۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو زیارت کے لیے جانے سے منع بھی کرتے تھے، لیکن وہابی اور ان کے حامی افغان معاشرے میں اپنے پیر نہیں جما پائے۔ افغان عوام ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے تھے اور اس زمانے میں وہابیوں کی مسجدیں دیگر مسجدوں سے الگ شمار ہوتی تھیں۔ قندھار میں رہنے والا ایک عینی شاہد اس کے بارے میں کہتا ہے کہ قندھار میں وہابیوں کی صرف ایک مسجد تھی اور سبھی اس مسجد کے بارے میں جانتے تھے، جو بھی اس مسجد میں جاتا تھا وہ منفور ہو جاتا تھا۔ اسی لیے وہابی اپنی مسجد میں جانے والے کو اچھی رقم دیتے تھے، جو مزدور کی ایک دن کی دہاڑی کے برابر ہوتی تھی، پھر بھی لوگ اس مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ بہرحال سن 1357 ہجری شمسی سے پہلے وہابی اور وہابیت نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے پشتون علاقوں میں بھی ایک توہین سمجھی جاتی تھی، اور چونکہ افغانستان کے لوگ اور پاکستان کے پشتون اہل طریقت، بریلوی اور اکثر دیوبندی تھے، لفظ وہابیت کو ایک گالی سمجھتے تھے۔ پاکستان کے پشتون علاقوں میں پہلی بار جو شخص وہابیت لایا وہ مولوی محمد طاہر المعروف مولانا طاہر تھا، جو پاکستان کے ایک فوجی کمانڈر میجر جنرل عامر کا والد تھا۔ مولانا طاہر مولانا پنج پیر کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوابی کے علاقے پنج پیر میں رہتا تھا۔ مولانا محمد طاہر پہلا شخص تھا جو سعودی عرب سے پاکستان کے پشتون علاقوں میں وہابیت لے کر آیا۔ اس کو شروع میں بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ لوگ پنج پیر لفظ کو کفر اور اہانت کے مترادف سمجھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور افغانستان میں رونما ہونے والے تغیرات کی بنا پر بتدریج وہابیت اور سلفی گری افغانستان میں اور پاکستان کے پشتون علاقوں میں وہابیت کو ایک حد تک پذیرائی ملنی شروع ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ میجر جنرل عامر اور کرنل امام طالبان گروہ کو بنانے میں اہم کردار کے حامل افراد میں شامل تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم پروگرام اقتصاد نامہ میں بہت سے اقتصادی موضوعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے دوران ہم ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں اور ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی آپ کو سنواتے ہیں، جس میں مختلف موضوعات کے بارے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقتصادی موضوعات ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے آغاز میں ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
ایران میں کیتھوڈ تانبے کی 1,67,000 ٹن سے زیادہ پیداوار۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایران سے 58 ملین ڈالر مالیت کی گاڑیوں اور پرزوں کی برآمدات۔ ایران پاکستانی چاول کے ساتھ اپنی مایا گیس کی بارٹر ٹریڈنگ کرے گا۔ ایران میں معدنیات کے کارخانوں نے گزشتہ 7 مہینوں کے دوران 1,67,000 ٹن سے زائد کیتھوڈ تانبہ تیار کیا ہے، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 3% زیادہ ہے۔ کیتھوڈ تانبہ تانبے سے تیار ہونے والی مصنوعات میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے تاروں، کیبل اور ٹرانسفارمر کی تیاری میں اسے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نقل و حمل، برقی آلات اور پرزوں کے علاوہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ 7 ماہ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران 2,08,000 ٹن سے زائد اینڈ تانبہ تیار کیا گیا کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 2% اضافے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران ایران میں 7,12,000 ٹن سے زائد کنسنٹریٹ تانبہ تیار کیا گیا کہ جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 1% اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے گزشتہ 7 مہینوں کے دوران تقریباً 58.5 ملین ڈالر مالیت کی گاڑیاں اور گاڑیوں کے پرزے دنیا کے 12 ملکوں کو برآمد کیے ہیں کہ جن میں سے 7 ملین ڈالر سے زائد مالیت کی مختلف قسم کی گاڑیاں تھیں۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان نے اس بارے میں کہا ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان نے سب سے زیادہ یعنی تقریباً 9,72,000 ڈالر کی ایرانی گاڑیاں خریدی ہیں، جس کے بعد چین، اسپین، روس، سینیگال، یوکرین، عراق اور ترکی کا نمبر ہے۔ انہوں نے 1500 سے 2000 cc کی گاڑیوں کی برآمدات کے بارے میں کہا کہ گزشتہ 7 مہینوں کے دوران ان گاڑیوں کی برآمدات تقریباً 4.5 لاکھ ڈالر تھیں کہ جو عراق، سینیگال، اسپین، روس، تائیوان اور متحدہ عرب امارات کو برآمد کی گئیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بارٹر ٹریڈنگ کے معاہدے کے تحت پاکستان ایران کو چاول بیچنے کے بدلے میں اس سے مایا گیس LPG خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں رواں مہینے کے دوران ایران گیا تو جس چیز کے بارے میں ہم نے بات کی وہ بارٹر ٹریڈنگ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بارٹر ٹریڈنگ 1 یا 2 مہینے کے اندر شروع ہو جائے گی۔ ہم ایران کو چاول برآمد کریں گے اور اس کے بدلے میں مایا گیس درآمد کریں گے۔ یہ ایک بارٹر ٹریڈنگ ہے اور اس بارے میں ہم نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر تجارت نے رواں مہینے کے دوران ایران کا دورہ کیا تھا اور دونوں ملکوں نے 2023 تک دو طرفہ تجارت کو 5 ارب ڈالر تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔
ایران طبی پودوں اور جڑی بوٹیوں کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے اہم ممالک میں شامل ہے اور وہ ان کی پیداوار میں مسلسل اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے محکمہ جنگلات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران ایران کے طبی پودوں اور جڑی بوٹیوں کے زیر کاشت رقبے میں 2,98,000 ہیکٹر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ ترقیاتی پروگرام کے ہدف سے تقریباً 48,000 ہیکٹر زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سال میں ہم نے 45,500 ہیکٹر، دوسرے سال میں 61,600 اور تیسرے سال میں 74,000 ہیکٹر اور چوتھے سال میں تقریباً 1,16,700 ہیکٹر رقبے پر طبی پودوں اور جڑی بوٹیوں کی کاشت کی اور اس سال کے لیے بھی 1,20,000 ہیکٹر رقبے کو اس مقصد کے لیے مد نظر رکھا گیا ہے کہ جس کا انحصار بارشوں کی شرح اور موسم کے حالات پر ہے۔ ایران کی دیسی طبی دواؤں کی اقتصادی قدر و قیمت تقریباً 1.5 ارب ڈالر ہے اور ان کی سالانہ برآمدات تقریباً 45 کروڑ ڈالر ہیں۔
اسی موضوع کے بارے میں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب حسین صابری اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام حسین صابری ہے اور ایران کے 2,98,000 ہیکٹر پر جڑی بوٹیوں کے کاشت کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں، اور 3 موضوع پر ہم لوگوں کو اس سلسلے میں توجہ دینا ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پانی کے ذخائر محدود ہیں۔ گزشتہ چند سال سے ہم لوگ ایک بہت ہی طویل المدت خشک سالی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم اگر مختلف ادویات جن جڑی بوٹیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی پیداوار کے سلسلے میں اگر ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں ترقی یافتہ طریقوں اور بالخصوص گرین ہاؤس کا استعمال کرنا ہوگا۔ گرین ہاؤس میں تقریباً 90% تک پانی کی بچت ہو جاتی ہے اور پورے سال پیداوار کا سلسلہ کسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پیداوار جب گرین ہاؤس میں ہوتی ہے تو گرین ہاؤس کا تمام ماحول اپنے کنٹرول میں رہتا ہے اور اس طرح سے پیداوار کی کوالٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
یہ تھے جناب حسین صابری۔ ایران میں آرگینک انگور کے باغات کاشت کیے جا رہے ہیں اور ان انگوروں سے تیار شدہ اشیاء مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی مؤثر ہیں۔
ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی کے محققین نے خشک آرگینک شہتوت اور اس کے شیرے کی پیداوار کے لیے شہتوت کے باغات لگائے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یورپی یونین کے معیارات کے مطابق آرگینک سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے. سفید شہتوت کے پھل اور شیرے کی ایک اہم خصوصیت اس کا اینٹی شوگر ہونا ہے کہ جس پر حال ہی میں غذائی مصنوعات تیار کرنے والی دنیا کی بہت سی بڑی کمپنیوں نے توجہ دی ہے. شہتوت کی یہ پروڈکٹ کیمیائی مواد کی حامل ہے کہ جو اینٹی شوگر دواؤں کی مانند عمل کرتی ہے، کیونکہ یہ کیمیائی مواد خون میں شوگر کے جذب ہونے کو کم کرتا ہے. شہتوت کی یہ کارکردگی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ جسم اپنی شوگر کو مناسب سطح پر کنٹرول رکھے اور حتیٰ اسے نیچے لے آئے. اس آرگینک شہتوت کے نمایاں خواص میں سے اس کے اینٹی کینسر خواص، سفید موتیا کے علاج، جگر کی حفاظت، بلڈ پریشر، کولیسٹرول میں کمی اور جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے.
ایران میں آرگینک شہتوت کی پیداوار رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں.
دنیا میں حلال اقتصاد کی 7 خرب ڈالر کی مارکیٹ. یورپ میں بجلی کا بحران سنگین ہونے کا امکان. ایل سلواڈور میں بٹ کوائن سٹی کا قیام. اندازہ لگایا گیا ہے کہ حلال اقتصاد کی مارکیٹ عنقریب 7 خرب ڈالر تک پہنچ جائے گی. دنیا میں حلال مصنوعات کی مارکیٹ اگرچہ زیادہ تر مسلمان ملکوں سے تعلق رکھتی ہے، لیکن حال ہی میں غیر مسلمان ملکوں کے لوگوں کی دلچسپی بھی حلال مصنوعات اور چیزوں میں بڑھ گئی ہے. عالمی حلال یونین کے ڈائریکٹر کے مطابق اس وقت تقریباً 1.86 کروڑ مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حلال مارکیٹ کو تشکیل دیتے ہیں. اس وقت دنیا کی حلال مارکیٹ میں سب سے زیادہ حصہ اسلامی مالی شعبے کا ہے، اور مسلمان ملکوں کی مالی اور بینکنگ سروسز کی مارکیٹ کی مجموعی قدر تقریباً 3.5 خرب ڈالر ہے، جس کے بعد حلال سیاحت، میک اپ کے سامان اور گارمنٹس کی مارکیٹوں کا نمبر آتا ہے. یورپ کو گیس کی کمی کے شدید بحران کا سامنا ہے، اور موسم سرما زیادہ سرد ہونے سے یہ بحران مزید سنگین اور توانائی کے بلوں کی رقم میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، کہ جس کا سب سے زیادہ بوجھ عام لوگوں پر پڑے گا. یہ صورتحال کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی جمود سے یورپی ملکوں کے نکلنے کے عمل کو مشکل سے دوچار کر دے گی. جرمنی نے یورپ کو گیس فراہم کرنے والی روسی گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 کو لائسنس جاری کرنے کا عمل ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر معطل کر دیا ہے. ماہرین کے خیال میں یورپ کی توانائی مارکیٹ میں عدم استحکام نے اس خطے میں عدم اطمینان کی صورتحال پیدا کر دی ہے، کہ جس کا نتیجہ موسم سرما میں یورپ میں سنگین بحران کی صورت میں سامنے آئے گا. ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کو سرکاری طور پر ایک کرنسی کی حیثیت سے قبول کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ایل سلواڈور بٹ کوائن سٹی قائم کرنا چاہتا ہے. ایل سلواڈور کے صدر بوکلے نے کہا کہ بٹ کوائن سٹی کو بٹ کوائن بانڈز کی سپورٹ سے قائم کیا جائے گا، اور اس کی توانائی کی ضروریات بھی آتش فشاں کی توانائی سے پوری کی جائے گی. بٹ کوائن سٹی کا قیام ایل سلواڈور کو دنیا کے ایک اہم مالی مرکز میں تبدیل کر سکتا ہے. ایل سلواڈور کے صدر کا کہنا ہے کہ شہریوں سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. اندازوں کے مطابق اس سٹی کو قائم کرنے کے لیے تقریباً 3 لاکھ بٹ کوائن کے ابتدائی سرمایہ کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے اگرچہ صدر بوکلے عوام میں مقبول ہیں، لیکن سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایل سلواڈور کے عوام میں بٹ کوائن سے ان کی عشق کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں.
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اپنے تیل کے اسٹریٹجک ذخائر میں سے تیل مارکیٹ میں لانے کے فیصلے کے بعد اوپیک پلس نے بھی اس حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی تیل کی پیداوار میں اضافے کا عمل سست کر دے گا.
اوپیک پلس کے نمائندوں نے کہا ہے کہ تیل کے بڑے صارف ملکوں کی جانب سے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے لاکھوں بیرل تیل مارکیٹ میں لانا مارکیٹ کے فائدے میں نہیں ہے، اس سے طلب کے مقابلے میں رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اوپیک پلس اتحاد ممکنہ طور پر بعض ملکوں کی جانب سے اپنے تیل کے اسٹریٹجک ذخائر کو مارکیٹ میں لانے کے جواب میں اپنا پروگرام تبدیل کر دے گی اور پیداوار میں اضافے کا عمل سست کر دے گی، تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اضافی تیل مارکیٹ میں لانے کا ازالہ کیا جائے۔ اوپیک پلس کے رکن ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ تیل کی مارکیٹ میں اپنا حصہ محفوظ رکھیں اور تیل کی قیمت کو ایک آئیڈیل سطح پر برقرار رکھیں۔ اوپیک پلس اتحاد تیل کی پیداوار میں اضافے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آئندہ ہفتے اجلاس منعقد کرے گا۔
اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں حکومت پاکستان نے تعمیراتی شعبے کو بہت زیادہ مراعات دی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی تعمیراتی صنعت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹس کے سابق چیئرمین جناب فیاض الیاس اس بارے میں کہتے ہیں،
جیسے کہ پاکستان از اے کنٹری ود دا پوٹینشیل آف آل نیچرل ریسورسز جو ہیں پاکستان میں، جس طرح سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نیچرل ریسورسز کو اگر فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کیا جائے تو ان 10 ملکوں میں ہوگا جہاں تمام جو ہے نیچرل ریسورسز موجود ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، ایگریکلچر ہے، کاپر ہے، تو یہ تمام چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ہمیں یہاں پہ ہم ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں، بینگ اے ففتھ لارجسٹ کنٹری پاپولیشن وائز دنیا میں اگر دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے پاکستان کی جو ہے پاپولیشن اور اس کی جو ایک ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن کے لحاظ سے، اس میں پچھلے کئی سالوں میں جو ہے بے تحاشا گروتھ ہوئی ہے، اور اس گروتھ میں سب سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اسپیشل پیکیج فار کنسٹرکشن جو 2020 میں جس وقت پینڈیمک سے ہم گزر رہے تھے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اسپیشل پیکیج دیا فار دا کنسٹرکشن انڈسٹری، ساتھ ساتھ انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے جو ٹیکسز کے حوالے سے جو پیکیجز دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ اسٹیپ تھا، اور خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی انڈسٹری کا درجہ دیا گیا پاکستان میں، تو جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری بھرپور اپنی جو ہے اس میں بوم پہ ہے، اور پورے پاکستان میں انکلوڈنگ اگر ہم بڑے شہروں میں دیکھیں، کراچی ہے، حیدر لاہور ہے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی، تو بے تحاشا لوگ اس وقت کنسٹرکشن کے جو ہے پروجیکٹس میں اس وقت کام کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ریزیڈینشیل ہوں، کمرشل ہوں یا ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوں، اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے فورن انویسٹمنٹس جو ہیں وہاں فورن وہ کمپنیز جو ہیں جو آؤٹ آف دا کنٹری جو اپنی اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان ایز اے ایمرجنگ مارکیٹ اور ایک جو پوٹینشیل کنٹری کے لحاظ سے وہ بھی اس وقت فورن انویسٹمنٹس بھی آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں کی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ یہ سارے اس وقت ہم پچھلے 2 سال میں اگر ہم دیکھیں، 2 سال کا جائزہ لیا جائے، جو خاص طور پہ اسپیشل پیکیجز بھی دیے گئے، کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز پورے پاکستان میں جو بڑھ رہی ہیں، جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اگر پروجیکٹ دیکھا جائے تو اس میں بھی بڑے کام ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چیز کہنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس یا بینکس جو کبھی بھی اس سیکٹر میں جو انویسٹمنٹس نہیں کی جا رہی تھی تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی ایک بہت بڑی کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان میں اگر آپ کنسٹرکشن کے لیے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا بلڈنگس بنانا، کمرشل پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بینک فائنینسنگ جو ہے آج ڈور اسٹیپ پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ پچھلے 70 سال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پالیسیز جو ہمیں جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں سے بھی اویلیبل تھی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت وہ ایک ڈیولپمنٹ جو کہ 50 لاکھ گھروں کا ایک جو پرائم منسٹر کا اپنا ایک ویژن تھا اس کے تحت کام کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ود اے ویری لو مارجن آف انٹرسٹ جو ہیں وہ پالیسی میکنگ کی گئی ہے، اور جس میں آج 80% تک جو ہے اس میں لون کا پروویژن اویلیبل ہے، اور خاص طور پہ اس طبقے کے لیے ہے کہ جو گھر کی جو سہولت سے وہ محروم ہے، ان کو گھر کی ضرورت ہے، اور لوگ اس میں جو ہے اس اسکیم سے جو ہے اس میں فائدہ آج اٹھا رہے ہیں، ان کو بے تحاشا جو ہے بینیفٹس مل رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے وہ خاص طور پہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ہے بہت بڑی اپرچونیٹیز آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پاکستان میں اویلیبل ہیں. دو کہ اس وقت جو اگر کنسٹرکشن جو سیکٹر ہے کچھ مشکلات کا بھی شکار ہے, جس میں پینڈیمک جو کووڈ کی وجہ سے جو پورے دنیا میں جو مسائل ہوئے ہیں, جس میں آپ کی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن ہے یا را مٹیریل کی جو کاسٹ میں جو اضافہ ہوا ہے, تو کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی اس وقت بڑی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. دوبارہ جو مارکیٹ جب ورلڈ وائڈ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اپنے روٹین ورکنگ میں جب آ جائے گی تو یہ مسائل اور ریٹ جو پرائسز جو ہائک ہوئی ہوئی ہے بڑے ہوئے ہیں پرائسز, ان پرائسز میں بھی ہم سمجھتے ہیں کمی آئے گی.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب فیاض الیاس جو بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین تھے. اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.